खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو ایک فرضی حکایت سناتا ہوں۔ ایک شخص بڑا پریشان اور روزگار کے حوالے سے جو کام کرتا ہے الٹا ہو جاتا ہے، جس طرف بھی جاتا ہے کام ہوتے ہوتے نہیں ہو پا رہا، ٹینشنوں کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، اور وہ کسی اللہ والے کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے حضور میرے لیے دعا کر دیں، میرے الٹے کام سیدھے ہو جائیں، میری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے دکھ درد ختم ہو جائیں، میں کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں سیدھے کام بھی الٹے ہو جاتے ہیں، اور بہت گنجلک سا معاملہ چل رہا ہے، بہت حالات خراب چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ میری کچھ مدد فرمائیں، دعا کر دیں تاکہ میرے الٹے کام سیدھے ہو جائیں۔ اللہ والے ہوتے ہیں، مسکرائے اور فرمایا کہ آپ نے کبھی اسٹمپ دیکھی ہے؟ اچھا، وہ دعا کروانے کے لیے آیا اور یہاں پر اسٹمپ کا پوچھا جا رہا ہے، حیرانی تو ہوئی کہ یہ بات کیسی کر رہے ہیں۔ اللہ والے کبھی دو جملوں میں بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں، اور کبھی یوں کہیں کہ پریکٹیکل کر کے بتا دیتے ہیں کہ انسان کی کیفیت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ والوں کے جو انداز ہوتے ہیں اللہ والوں کے انداز ہوتے ہیں۔ کہا کہ اسٹمپ کبھی دیکھی ہے؟ کہا دیکھی ہے حضور۔ کہا کہ اس پر لکھائی کیسی ہوتی ہے؟ غور کیا تو یاد آیا کہ اس پہ تو الٹا سا لکھا ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ الفاظ جو الٹے تم نے دیکھے ہیں اسٹمپ میں، تو یہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں، یہ کیسے صحیح ہو جاتے ہیں؟ کہا کہ جب وہ اسٹمپ لگتی ہے کاغذ پر تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں الفاظ۔ کہا کہ بس یہی سمجھنے کی بات ہے کہ جیسے اسٹمپ پر الٹے الفاظ لکھے ہوتے ہیں اور جب کاغذ پر جا کر یوں کہیں کہ اسٹمپ اپنا ماتھا ٹیکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جب بندہ مومن اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھتا ہے، مشکلات کا حل سجدوں میں ہے۔ کہا کہ اللہ کے حضور تم سجدہ کرو، اللہ کے حضور تم دعا کرو، اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ بعض اوقات ہم سجدوں سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی نارملی اگر ہم گفتگو کریں تو سجدوں سے افراد دور ہو رہے ہوتے ہیں اور اس لمحے کو بڑا بوجھل محسوس کرتے ہیں، مشکل محسوس کرتے ہیں، کہیں شیطان کے وار ہوتے ہیں، کہیں نفس کی چالیں ہوتی ہیں، لیکن وہی ایک لمحہ ہوتا ہے کہ جو بندے کو اللہ پاک کا قرب نصیب کر دیتا ہے، جو بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، یوں کہیں کہ بندے کو زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک وہ لمحہ لے جاتا ہے کہ جس لمحے میں بندہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، جس لمحے میں بندہ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے۔ اور اللہ کے حضور جھکنا یہ صرف جسم نہیں جھکا بلکہ اپنے آپ کو مٹانے کا نام سجدہ ہے، اپنے آپ کو یوں کہیں کہ اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ پیش کرنے کا نام سجدہ ہے۔ اور پھر جب بندہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے پھر اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ٹوٹ جانے کا، مٹ جانے کا نام نہیں، بلکہ جب یہاں بندہ جھک جاتا ہے یہیں سے تو بننے کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے ہم بھی اللہ پاک کے حضور سجدوں میں رہیں۔ جب بندہ سجدہ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا رہے گا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے، آپ سے گزارش کریں گے، مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے مبلغین کو بلاتے ہیں مجھ پر، انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے آج قاری کاشان صاحب، انہیں مرحبا کہتے ہیں۔ پیغام قرآن سیگمنٹ انشاءاللہ ہمارے قاری کاشان صاحب کے ساتھ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی کفیل مدنی صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں مفتی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام ورحمۃ اللہ،
کیسے مفتی صاحب، خیریت سے؟ عادل اتاری انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں جی، مرحبا کہتے ہیں عادل بھائی کو۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عادل بھائی کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ مرحبا۔ اور نقیب مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے نقیب، ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ وسیم مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی، وسیم بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں وسیم بھائی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
وقال طائفتم
کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا، جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے اس طرح مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا، یعنی یہودی اسلام کی مخالفت میں دن رات نئی نئی سازشیں کیا کرتے تھے۔ خیبر کے کچھ یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے ایک سازش تیار کی کہ ان کی ایک جماعت صبح کے وقت اسلام لے آئے اور شام کو مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اور لوگوں کو یہ کہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا تو ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ نبی نہیں ہے جن کی ہماری کتابوں میں خبر ہے، تاکہ اس حرکت سے مسلمانوں کو اپنے دین میں شبہ پیدا ہو جائے اور یہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کا یہ راز فاش کر دیا، اور ان کا یہ مکر نہ چل سکا، اور مسلمان پہلے سے خبردار ہو گئے۔ اس بات سے باخبر رہنا چاہیے کہ کافروں کی طرف سے سازشوں کا سلسلہ یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے جاری، یہ پہلے بھی تھا اور یہ ہمیشہ یہ جاری رہے گا۔ آج بھی ایسی سازشیں پکڑی جاتی ہیں کہ جھوٹی فلموں، جھوٹی رپورٹوں یا جھوٹی تصویروں کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے معاذ اللہ متنفر کیا جاتا ہے، اسلام سے باغی کیا جاتا ہے۔ اس وقت کفار میڈیا کو مقصد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ان کا یہ مقصد، یعنی میڈیا کے طور پر جب میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے، اور جب کوئی اس انداز میں مسلمان آگے بڑھتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ کی پناہ. تو اللہ نہ کرے کہیں دل میں اس طرح کی نفرتیں اسلام کے بارے میں آ جائیں, اسلام سے دل متنفر ہو جائے. تو ضروری یہی ہے کہ کفار کی سازشوں کو ہم سمجھتے رہیں اور دین اسلام کی اہمیت, دین اسلام کی افادیت کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی اسلام سے ہمارا دل نہیں بدلے گا.
وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم.
جزاك الله. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, عادل بھائی ہمارے ساتھ ہیں. پیغام قرآن سیگمنٹ کے بعد ہم کلام شامل کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ کلام شامل کریں گے. آج تو خصوصیت کے ساتھ میں عادل بھائی سے گزارش کروں گا جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے, ایسا کلام میں ہمیں سنا دیں.
مرحبا 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 مدنی 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 مرحبا 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 مدنی مدنی بولو مرحبا 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 مدنی 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 مرحبا مدنی بولو مرحبا 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 مدنی مدنی مرحبا 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 مدنی مدنی. آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا 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 مدنی مدنی مرحبا 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 مدنی مدنی. سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, سرور کی آمد مرحبا, انور کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا. سب مل کر بولو مرحبا, آقا کی لادا مرحبا, مولا کی لادا مرحبا 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 مدنی مدنی مرحبا 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 مدنی مدنی. جب جب لگے چاند تارے جھل جاتے جائیں گے, جب جب لگے چاند تارے جھل تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا 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 مدنی 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 مرحبا 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 مدنی بولو مرحبا 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 مدنی 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 مرحبا 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 مدنی مدنی ناک محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے سنتے سناتے جائیں گے مدنی مرحبا 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 مدنی مدنی ناک شیطان ہم کو روکے فضل رب سے ساعت ناک شیطان ہم کو روکے فضل رب سے ساعت جشن آقا ولادت کا مناتے جائیں گے سرکاری آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا طیب کی آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا 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 مدنی مدنی حشر میں زیر لواء حمد عطار ہم حشر میں زیر لواء حمد عطار ہم ناک سلطان گن گنا جائیں گے مرحبا 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 مدنی مدنی مرحبا 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 مدنی مدنی بولو مرحبا 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 مکی مدنی
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت ہم 12 ربیع الاول کو الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمان عاشقان رسول جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں, بلکہ یوں کہیں گے یہ 12 دن تو ایسے خوشیوں کا سما ہوتا ہے, عید کا سما, ہر روز ہی عید کا سما لگتا ہے. وہ گھر کتنے مبارک ہیں کہ جو 12ویں شریف کو سجتے ہیں, یعنی حضور کی ولادت کے لیے سجتے ہیں. وہ گلیاں کتنی مبارک ہیں, وہ افراد کتنے مبارک ہیں, ان کا مال کتنا مبارک ہے جو حضور کی محبت میں سجتا ہے, حضور کی محبت میں لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو برکتوں سے مالا مالا فرمائے, ایسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. اور نہیں کوئی کر سکتا, استطاعت نہیں ہے, لیکن دل میں خوشی تو ہے کہ آمنہ کے لال تشریف لائے ہیں, حضور تشریف لائے ہیں. اب وہ ہجری اعتبار سے ہو یا عیسوی اعتبار سے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مرحبا. اور عیسوی اعتبار سے 20 اپریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا صدقہ سب کی مشکلات کو دور فرمائے، دکھوں اور دردوں اور پریشانیوں کو سے اللہ تعالیٰ بندوں کو، مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔ وہ گھڑی کتنی مبارک تھی کہ جس گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔
جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا مبارک، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ حضور کی نگاہیں کیا کمال کی ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ گھڑیاں مبارک، وہ جگہ مبارک، وہ شہر مبارک ہوا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ راہیں کتنی مبارک ہو گئیں حضور کے قدموں سے، جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک مرتبہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبرے سارا ہو کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین جہاں جس جگہ پر لگے، وہ جگہ کتنی برکت والی جہاں قدم لگے، تو اللہ قرآن میں یاد فرماتا ہے نا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے اتنی برکت والی جگہ ہو جائے۔ اللہ قرآن میں قسمیں یاد فرمائے تو جہاں حضور کا جسم اطہر مدینہ تو رسول میں، مدینہ پاک میں موجود ہے، وہ جگہ کتنی مبارک ہوگی، وہ شہر کتنا مبارک ہوا کہ پہلے اس شہر کو یثرب کہا جاتا، بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا، لیکن حضور کے قدموں کی برکت سے مدینہ کہا، مدینہ تو رسول کہا، طیبہ کہا، طابہ کہا، اسے کئی ناموں سے یاد کیا گیا۔ اب تو یہ دار الشفا ہے، یہاں کی ہوا میں شفا، یہاں کی فضا میں شفا، یہاں کی مٹی میں شفا، یہاں پیار ہی پیار، رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت۔ کس وجہ سے؟ حضور کی تشریف آوری کا صدقہ، حضور کے آنے کا صدقہ، حضور کے قدموں کا صدقہ، حضور کی برکت سے یہ شہر شہر مدینہ بنا، حضور کے قدموں کی برکت سے یہ شہر دار الشفا بنا، حضور کی برکت سے اس شہر کی ہواؤں میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ایک تحقیق یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، جتنے لوگ روتے ہیں، محبت میں جہاں پر رویا جاتا ہے، وہ ایک ہی شہر شہر مدینہ ہے، جہاں سب سے زیادہ لوگ آنسو بہاتے ہیں اور کسی کی محبت میں روتے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں ہے کہ جس کی محبت میں آنسو بہ رہے ہیں، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، حضور کی محبت میں، اپنے آقا کی محبت میں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہاں پر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اور اس شہر سے محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب ہجرت ہوئی اور ہجرت فرما کر حضور جب مدینہ پاک میں آ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں اس شہر کی محبت کی دعائیں فرما رہے ہیں, اور پھر یہاں پر مرنے والوں کو حضور بشارتیں جنت کی عطا فرماتے ہیں. یہاں تو جنت کا ٹکڑا بھی لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر, ریاض الجنہ حضور کے قدموں کی برکت سے اتنی بڑی, اتنا جنت کا وہ ٹکڑا حضور کے قدموں میں آتا ہے, حضور کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے, وہ شرف عطا کر دیا جاتا ہے ریاض الجنہ کو. پیارے پیارے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, یہ سب کچھ ہے, یہ صرف ایک مدینہ پاک کے لیے نہیں بلکہ حضور کی تشریف آوری سے تو دنیا میں اجالے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو کفر و شرک کی وادیوں میں غرق تھے, حضور کے قدموں کی برکت سے, حضور کے آنے کی برکت سے, حضور کے میلاد کی برکت سے, سبحان اللہ, وہ کفر و شرک کی وادیاں ختم ہوتی ہیں اور اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے, لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں, حضور کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں. وہ لوگ جو حضور کی جان کے دشمن تھے وہی حضور کی زلفوں کے اسیر ہوتے ہیں, وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں. پھر یوں کہیں کہ یوں ترجمانی کی جاتی ہے, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. پہلے تو وہی کہ جو شہید کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے, اب کیفیت کیا ہے, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. میں قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے, میں قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں سے, میں قربان جاؤں اللہ پاک کی اس نعمت عظمیٰ سے جو اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ کرے کہ ہم آخری سانس تک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے رہیں, اور اس محبت میں اضافہ ہی ہوتا رہے, کبھی اس محبت میں کمی نہ آئے. محبت کو پانے کے لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں پر عمل کرنا ہے. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے, جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے, جب بھی کفار کی طرف سے کوئی ستم کیا جاتا ہے یا کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے, حضور اللہ کے حضور سجدے میں چلے جاتے ہیں, حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدے کرتے ہیں. اور یہ صرف کسی معاملے کے لیے خاص نہیں, حضور سجدوں سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ساری ساری رات, حضور رات کا یوں کہیں کہ اکثر حصہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں میں گزارتے ہیں. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن حضور کے قیام کو بیان کر رہا ہے, حضور اتنا کبھی قیام فرماتے ہیں کبھی سجدے کی کیفیت میں, اور یہ سجدہ صرف یہیں پر نہیں ہے بلکہ کل قیامت کے دن حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے, اور ہم گناہگاروں کے لیے سجدہ کریں گے. کتنا طویل سجدہ ہوگا, طویل سجدہ کر کے اللہ پاک کی حمد بیان کریں گے. پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب فرمائے گا, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ سجدے سے سر اٹھائیں, آپ سوال کیجئے, آپ کو دیا جائے گا, آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا, آپ شفاعت کیجئے, اے محبوب آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے.
خاک افتا دو سننے آنے گی
جائیں گے
سانس جائیں گے.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. آئیے آج نیت بھی کریں گے کہ حضور کی محبت میں انشاءاللہ ہم نے سجدوں میں دل لگانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل. آج انشاءاللہ میں نقیب بھائی کی طرف یہ سوال بھی بڑھاؤں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملات میں سجدہ کرنا ہے, یعنی کیفیت حضور کے سجدوں کی, انشاءاللہ ہم نقیب بھائی سے لیتے ہیں. جی نقیب بھائی, حضور کا سجدہ کیا فرمائیں گے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں سجدے کے کئی ایک واقعات اور احادیث موجود ہیں. حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو سجدہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے تو کس انداز سے عبادات کی اور سجدے کا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے, یہ بکثرت واقعات میں ہم سنتے رہتے ہیں. کل قیامت کے دن بھی حضور سجدہ فرمائیں گے, پھر شفاعت کا سلسلہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ابو نعیم کی ایک حدیث ہے, ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث لکھی ہے, اور اس حدیث کو بیان کرنے والی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. حضور کی ولادت کے بعد پہلی نعت خواں ثنا خواں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ لما خرج من بطنی, کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں چلے گئے. تھوڑی دیر گزری تو ایک سفید رنگ کا بادل آیا اور اس نے ڈھانپ لیا
اللہ,
اور حضور میری نگاہ سے پوشیدہ ہو گئے. کچھ دیر گزری تو بادل ہٹا, میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور سفید اونی کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے ہیں اور نیچے سبز رنگ کا بچھونا ہے, اور حضور کے ہاتھ میں قیمتی موتیوں کی 3 چابیاں ہیں. تو کہنے والا کہہ رہا ہے یہ ایک چابی نصرت کی چابی ہے اور دوسری نفع کی چابیاں ہیں, تیسری جو چابیاں ہیں یہ نبوت کی چابیاں ہیں. پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو پھر بادل آیا اور ڈھانپ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے. کچھ دیر کے بعد ہٹا تو حضور کے ہاتھ میں سبز رنگ کا کپڑا تھا حضور کے ہاتھ میں. تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا بخن بخن آبادہ محمد علی الدنیا کلیہا لم یبقی خلق من اہلیہا الا دخل فی قبضتہ, کہا واہ واہ محمد نے تو ساری دنیا پہ قبضہ کر لیا, حضور کے ہاتھ میں ساری دنیا آ گئی اور یہ پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس واہ واہ کو اپنے کلام میں بھی استعمال فرمایا ہے, کیا ہی ذوق افزاں شفاعت ہے تمہاری
واہ واہ,
قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. تو یہ واہ واہ جو فرشتے نے کہا اور حضور نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا, حضور کے ہاتھ میں پوری دنیا آ گئی.
قبضے سے کیا مراد ہے قبضہ کر لیا؟ اسے تو کہیں نیگیٹو معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, یوز کیا جاتا ہے, قبضے سے کیا مراد ہے؟
قبضے سے مراد یہ ہے کہ ساری دنیا حضور کے ہاتھ میں آ گئی,
حضور کی حکومت,
حضور کی حکومت ہو گئی. اللہ نے سب چیزوں کو پیدا کیا اور مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے, اور اس کے نظارے حضور کی حدیثوں میں کئی جگہ نظر آتے ہیں. کسی جگہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی, کسی جگہ فرمایا جنت کی چابیاں اللہ نے مجھے دی. پھر صرف چابیاں ہی نہیں دیں بلکہ جنت کے دروازے پہ نام بھی نبی پاک کا لکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. حضرت علی کی روایت میں ہے کہ مکتوباً علی باب الجنہ محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین, جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ, اچھا ایک روایت حضرت آمینہ سے یہ بھی ہے, کہتی ہے جب محمد پیدا ہوئے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ مقہولاً مدہوناً ساجداً للہ رافعاً یدیہ الی السماء, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کو دیکھا تو سرما لگا تھا, سر مبارک پہ تیل لگا تھا, ناب بریدہ تھے, جسم سے خوشبو آ رہی تھی, اور حضور سجدے میں تھے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے. تو اعلی حضرت نے پھر اسے اپنے شعر میں بند کیا کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت سلام. ہم روایات میں دیکھتے ہیں اور دیکھیں کہ ہمارے نبی وہ ہیں جو دنیا میں آ کے سجدے کر رہے ہیں, اور حضور نے حضرت فاطمہ سے کیا فرمایا, مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے, حضور نے حضرت فاطمہ سے فرمایا, اے فاطمہ اگر کل قیامت میں تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہو تو سجدوں کی کثرت کرو.
اللہ اکبر,
کل قیامت میں مجھ سے ملاقات ہوگی. تو حضور نے سجدوں کی یوں تعلیم دی ہے. اور جب حضرت ربیعہ سے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو, تو انہوں نے جب مانگا تو حضور نے فرمایا اتنا ہی. اس کے بعد کیا فرمایا, فرمایا فاعینی علی کثرت السجود,
تو
اپنے نفس پر میری کثرت سجود سے مدد کرو.
کیا بات,
تو سجدوں کا یوں حضور نے بار بار ذکر فرمایا ہے. اللہ ہمیں سجدوں سے محبت نصیب فرمائے.
آمین آمین آمین. عادل بھائی یہاں پر تو حضور کے رخسار کی بات ہوئی, میں چاہوں گا پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام, اس صورت نو میں جانا کھاں جانا,
اس صورت نو
کیا بات ہے, اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مفتی صاحب انسان جیسے ہمارا موضوع بھی ہے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, تو انسان کبھی سجدے کو بوجھ بھی سمجھتا ہے؟ اگر یہ کیفیت ہے یعنی دل کی یہ کیفیت ہے, یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بوجھ لگتا ہے یہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجدہ جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے
جی
کہ غیر اللہ کے لیے کرنا جو ہے وہ حرام, اور عبادت کی نیت سے ہو تو کفر ہوتا ہے. یعنی یہ تعظیم کی وہ انتہا ہے جو کہ رب العالمین کے لیے ہی خاص ہے, اور در حقیقت مسلمان سے یہ متصور نہیں ہے کہ وہ سجدے کو اپنے اوپر گرا سمجھے, کیونکہ سجدے میں در حقیقت انسان اپنے آپ کی اپنے تکبر کی نفی کرتا ہے
جی,
اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے رب العالمین کے سامنے
جی.
تو کبھی بھی کوئی مسلمان جو ہے وہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے کو جو ہے وہ ناپسند نہیں سمجھ سکتا
جی,
کیونکہ جب وہ ایمان لایا ہے تو بہرحال وہ یہ بات جانتا ہے, اس کا یقین ہے
جی
کہ رب العالمین ہی جو ہے وہ سب کچھ ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں.
صحیح.
اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے میں جانے کو اپنے اوپر گرا سمجھتا ہے تو یہ تو تکبر کی وجہ سے اگر ہوگا تو یہ تو کفر ہے, کیونکہ یہی کام تو شیطان نے کیا تھا کہ ابا واستکبر, کہ اس نے انکار کیا سجدے سے
جی
اور تکبر کیا, تو اللہ نے فرمایا کان من الکافرین, کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا
جی.
ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ در حقیقت مسلمان بسا اوقات اپنے گناہوں کی وجہ سے
جی
سستی اور کاہلی کی وجہ سے سجدہ یا دیگر عبادات کی طرف راغب نہیں ہوتا, یا وہ ان معاملات کے اندر سستی کر بیٹھتا ہے, تو یہ بہرحال اس اعتبار سے آپ کہیں کہ وہ اپنے لیے اس چیز کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے, جیسے فجر کا وقت ہے اب نماز کے لیے اٹھنا ہے تو اس کے لیے اب وہ فجر کے لیے اٹھنا گرائیں اس کے لیے, تو در حقیقت فجر کے اندر نماز تو سجدے کے ساتھ ہی ہے
جی,
اسی طرح اور دیگر نمازوں کے اوقات جو ہے وہ آ جاتے ہیں, مگر وہی انسان آپ دیکھیں کہ جب مصیبت اور مشقت میں ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے,
کیا بات,
تو وہ اس وقت کس کو یاد کرتا ہے؟
اللہ,
جب دنیا والوں سے جو ہے وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے تو رب العالمین ہی یاد آتا ہے.
کیا بات ہے,
لوگ اسپتالوں میں جب ڈاکٹر سے بات کر کر کے تھک جاتے ہیں تو بالآخر اسپتال کی مسجد میں جو قریب میں ہوتی ہے وہاں سجدہ ریز ہی نظر آتے ہیں.
کیا بات ہے,
تو یہ بندہ مومن کے دل میں گویا وہ ایمان کے نور, ایمان کا نور ہوتا ہے جو اس کو بہرحال آخر میں سجدے کی طرف ہی جائے.
کیا بات ہے, زبردست.
تو بندہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا سجدے سے, اور جو سجدے سے تکبر کرے گا تو وہ پھر مسلمان نہیں رہے گا.
اللہ اکبر, اللہ اکبر.
مگر ہاں یہی بات کہ سجدہ آپ کب کر رہے ہیں, کہ جب آپ پھنس چکے ہیں اس وقت کر رہے ہیں
جی,
یا آپ محبت اور شوق میں کر رہے ہیں؟ بزرگان دین بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں
جی,
زکوٰۃ کے باب میں میں نے ایک مقام پر پڑھا, فرمایا کہ سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ دینا, فرمایا وہ تو اب واجب ہو گئی
جی,
دینی ہی ہے. فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ وقت پورا ہونے سے پہلے ادا کرو, کیونکہ جب کوئی چیز تم پہ لازم ہو گئی تو اب تو چاروں ناچار دینی ہی
دینی ہے. دینی ہے.
فرمایا جو پہلے دو گے وہ محبت اور شوق سے دو,
واہ واہ,
اس کا اپنے ہی مقام و مرتبہ.
کیا بات ہے.
تو یہی بات یہاں پر ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہیں جب ہم پھنس چکے ہوتے ہیں, جب ہم سب جگہ سے جو ہے وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں, تو یہی سجدہ ہم پہلے ذوق اور شوق سے کیوں نہیں کرتے؟
اللہ
رب تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر آیات کے اندر بیان فرمایا, اصل میں اس سے متعلق جتنی آیات ہیں میں ابھی صبح پڑھ رہا تھا, وہ ساری آیات تقریباً وہ ہیں جو آیت سجدہ ہیں
جی,
کہ میں تلاوت کروں گا تو پھر جو ہے وہ سامعین پر جو ہے وہ سجدہ تلاوت بھی جو ہے وہ واجب ہو جائے گا.
اللہ اکبر.
تو اس میں ایک جگہ پہ فرمایا کہ سجدہ توان بھی لوگ کرتے ہیں اور کرہن بھی کرتے ہیں, یعنی خوش دلی سے بھی کرتے ہیں اور مجبوراً بھی کرتے ہیں, اور یہ صرف لوگ نہیں, فرمایا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں,
سب کچھ,
ہر چیز اور اس کا سایہ.
اللہ اکبر.
تو مفہوم میں فرمایا کہ وہ جان یعنی خوشی سے بھی کر رہے اور مجبوراً بھی کرنا پڑے گا, ہر چیز کو رب کے آگے ہی جھکنا پڑے گا.
رب کے آگے ہی ہے. اللہ اکبر.
تو وہ وقت آئے کہ آپ کو کرہن وہ کام کرنا پڑے, مجبوراً وہ کام کرنا پڑے, اس سے پہلے کیوں نہ رب کو راضی کرنے کے لیے آپ خوشی سے وہ کام.
زبردست, واہ 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 واہ.
تو پھر جب بندہ خوشی سے وہ کام کرتا ہے تو پھر اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے
جی.
تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سجدے کے معاملے کے اندر اپنی عادت جو ہے وہ بندہ بنائے.
واہ واہ.
اور ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ میں نے آج پڑھی, اس کے اندر انہوں نے لکھی بڑی پیاری بات, سجدے کی حکمتیں بہت ساری بیان کی انہوں نے. فرمایا کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو غور کرے کہ اس کے سامنے کتنا زمین کا حصہ موجود ہوتا ہے. تو ایک مختصر سا حصہ انسان کے پاس سجدے میں اس کی آنکھوں کے ارد گرد نظر آتا ہے. فرمایا کہ یہی دنیا ہے. تو جو شخص سجدے میں جا کر اس چیز کی طرف غور کرے کہ اس وقت جتنی دنیا مجھے نظر آ رہی ہے سجدے میں
جی,
یہی دنیا ہے, کل کائنات یہی ہے
جی,
اور اس کے مقابلے میں میں جس کے لیے سجدہ کر رہا ہوں اور تسبیح پڑھ رہا ہوں
جی,
وہ ذات کتنی بڑی ہے.
اللہ.
تو فرمایا کہ یہ سوچ انسان کو دنیا سے بے رغبتی پیدا کر دیتی ہے اور رب کے قریب کر دیتی ہے, کیونکہ اس کو یہی دکھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے. تو فرمایا کہ وہ پھر اس دنیا کے پیچھے جانے کے بجائے وہ یہ سوچتا ہے میں جس رب العالمین کے آگے اس وقت جھکا ہوا ہوں وہ کتنا بڑا ہے,
اللہ
کی شان کتنی بلند ہے, اس کا مقام کتنا جو ہے وہ بلند ہے, سب سے بڑھ کر وہ ہے, ہر جگہ اس کی قدرت ہے. تو جب انسان یہ سوچتا ہے تو در حقیقت وہ قرب الہی حاصل کرتا ہے. اس کو حدیث میں فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ بندہ مومن اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے.
واہ.
اور اس وقت کی جانے والی دعا فرمایا کہ قبولیت کے مقامات میں سے وہ وقت ہے کہ اس وقت جو دعا کی جائے وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ قبول فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ہے ہم سیرت سے دیکھیں تو جنگوں کے موقع کے اوپر جہاں دیگر تدابیر سلطان اور حکمران کیا کرتے تھے، مگر آپ اس وقت سجدہ صف بندی فرما کر بدر کا مقام ہے اور سجدہ ریز ہے،
اللہ اکبر،
وہ مسجد عریش، وہ مقام عریش کا کہ حضور جو ہے وہ اس کے اندر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اٹھاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اٹھ جائیے، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا. آپ دیکھیں کہ اس وقت میں بھی آپ دنیاوی جو اسباب تھے وہ اختیار فرمانے کے بعد اصل کیا تھا؟ توکل علی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے. تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھکیں، اور انسان کی، مسلمان کی زندگی پوری اسی کے اوپر ہے. دیکھیں صبح سے لے کے رات تک 5 مرتبہ آپ کو جو ہے وہ رب العالمین کی بارگاہ میں بلایا جاتا ہے.
بالکل.
تو وہ جو صبح کا آغاز ہوتا ہے اس وقت سے جو ہے وہ آپ کو سجدہ کرنا ہے اور رات کے اختتام تک.
واہ.
اس کو دیکھیں قرآن بھی اس بیان فرماتا ہے، والنجم والشجر یسجدان،
واہ،
کہ ستارے بھی اور درخت بھی سب رب کو سجدہ کرتے ہیں.
واہ.
تو اگر ہم ستاروں کی بات کریں تو گویا کہ ستارے کب نکلتے ہیں؟ رات میں نکلتے ہیں.
جی.
اور درختوں کی بات کریں تو ان کی جو تازگی ہے وہ صبح کے وقت میں ہوتی ہے.
جی.
تو صبح سے شام تک ہر چیز رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز
سجدہ ہو ریز ہے.
خود سورج کے بارے میں فرمایا کہ جب جو ہے وہ سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟
سجدہ
کرتا ہے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر. تو دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو رب تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک بہت بڑی مخلوق سورج ہے، مگر وہ بھی رب العالمین کو سجدہ کرتا ہے.
کیا بات.
تو پھر بندہ سوچے کہ میں اللہ کی ساری مخلوق کے مقابلے میں کتنی ناتواں چیز ہوں،
اللہ اکبر،
اور پھر بھی میں سجدہ نہ کروں. تو مسلمان کو، یہ انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ رب کو سجدہ نہ کرے،
اللہ اکبر.
تو چاہیے یہ کہ ذوق اور شوق کے ساتھ سجدے کی عادت بنائے. اور کئی سجدے تو دیکھیں ہم، سجدے کے اگر احکامات کی طرف جائیں، سجدہ تلاوت لازم ہوا، سجدہ صحو لازم ہوا. اب دیکھیں صحو، دیکھیں کتنی پیاری خوبصورت بات ہے، نماز میں غلطی ہو گئی آپ کی، در حقیقت تو آپ کو پوری نماز ریپیٹ کرنی تھی.
جی.
اللہ کہتا ہے جھک جاؤ، معاف کر دوں گا.
اللہ اکبر، کیا بات ہے.
دو سجدے کر لو،
معاف کر دوں گا،
ساری جو ریپیٹ والی غلطیاں تھیں وہ معاف ہو جائیں.
واہ واہ.
کہاں آپ کو دوبارہ جو ہے وہ پڑھنی تھی.
جی.
اگر آپ 4 رکعت دوبارہ پڑھتے.
جی.
تو کتنے سجدے کرنے ہوتے آپ؟ 8 سجدے کرنے ہوتے
پڑتے.
لیکن وہی 2 سجدے جو ہے وہ آپ کی اس ساری خطاؤں کو جو ہے وہ
جی
مٹا دیتے.
کیا بات ہے.
سجدہ تلاوت کے مقام پہ فرمایا کہ سجدہ تلاوت کی حکمتوں کو بیان کرتے ہوئے کہ وہ کیا ہے، قرآن کریم کی جو آیات ہیں جو سجدہ تلاوت کی ہیں، ان میں کسی جگہ پہ یہ بیان کیا گیا، ڈائریکٹ حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو؟
جی.
کہیں یہ فرمایا گیا کہ کفار جو ہے وہ سجدہ نہیں کرتے؟
جی.
کہیں یہ بیان فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ سجدہ کرتے؟
جی.
تو فرمایا کہ ان تینوں میں مسلمان کو سجدے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جہاں حکم ہے سجدہ کرو، وہاں تو ڈائریکٹ ہی حکم ہے تو سجدہ کرنا ہے.
جی.
جہاں پر کفار کا یہ بیان کیا یا شیطان کا یہ بیان کیا کہ وہ نہیں کرتا، تو وہاں پر گویا مسلمان پر ان کے اس عمل کی مخالفت لازم کر دی گئی کہ تم ان کی مشابہت مت اختیار کرو کہ وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ تم اس کے برعکس سجدہ کر کے دکھاؤ کہ مولا ہم تیرے ہیں. اور تیسرا فرمایا کہ جو اپنے نیک بندوں کا بیان فرمایا کہ انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے، تو فرمایا کہ اب ان کی موافقت اور اتباع کے اندر کہ جہاں وہ اللہ والے اس مقام کے اوپر جھک گئے، تو ہم بھی ان کی اتباع کے اندر جو ہے وہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھک جائیں. تو یوں کئی مقامات پر سجدہ شکر ہے، سجدہ تلاوت ہے، سجدہ صحو ہے، دیگر کئی مقامات پر سجدے کے احکام لازم ہوئے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنا رب کو انسان یاد کرتا رہے اور رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھکا رہے.
کیا بات ہے. مجھ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ سوالات بھی ہیں مفتی صاحب. اچھا، ایک بھائی کی طرف سے یہ کال بھی آئی ہے، کہہ رہے میں پروگرام دیکھ رہا ہوں اور میری زندگی جو ہے نا بڑی گناہوں میں، بڑے بڑے گناہوں میں بسر ہوئی ہے، وہ توبہ کا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میری اس حوالے سے رہنمائی بھی فرما دیں اور میں ماضی کی جو بھی ساری غلطیاں ہیں تو کیا کیا جائے کہ اللہ پاک معاف فرما دے.
رب العالمین بڑا جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، اور رب العالمین کی ان صفات کی طرف انسان کو نظر رکھنی چاہیے کہ وہ غفار ہے، ستار ہے.
جی.
دیکھیں ہم گناہ تو بہت بڑے بڑے کر بیٹھتے ہیں، لیکن رب العالمین کی شان ستاری دیکھیے کہ ہمارے گناہوں کو لوگوں سے چھپا کر رکھتا ہے.
اللہ
اللہ.
اب جب اس نے ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے تو انشاءاللہ شان غفاری ہمارے گناہوں کو مٹا بھی دے گی. ایک چھوٹی سی ہی تو بات ہے کہ رب فرماتا ہے کہ توبو الی اللہ،
توبو الی اللہ
توبتا نصوحا، سچی توبہ کر لو. نہیں ان سارے گناہوں کا حساب کتاب مانگا جا رہا،
اللہ
صرف ایک ہی سوال ہے کہ سچی توبہ کرے. فرمایا کہ سچی توبہ اللہ نے وہ نفیس چیز بنائی ہے کہ ہر گناہ کو مٹا دیتی.
اللہ
اور کیا قدرت کا قانون ہے، دیکھیں کہ دیگر دنیا کے قانون میں آپ اعتراف جرم کر لیں تو سزا ہو جاتی،
سزا ہو جاتی،
یہاں اگر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اعتراف جرم کر لیں تو معافی مل جاتی.
سبحان اللہ.
تو ہم سے کتنا ہی بڑا کوئی گناہ ہو گیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر.
ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میری یہ سچی توبہ ہے؟
سچی توبہ کا بنیادی تو دیکھیں رکن یہ ہے کہ انسان کو اپنے اس عمل پر شرمندگی.
صحیح.
اچھا شرمندگی یوں نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، شرمندگی یوں نہ ہو کہ اس عمل کو جاری رکھوں گا تو میری صحت خراب ہو جائے گی، شرمندگی یوں نہ ہو کہ یار بس اب جو ہے نا اس چیز کے اندر مزہ نہیں آتا.
اللہ.
بلکہ شرمندگی یوں ہو کہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہوں
جی،
مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میں اس ساری گناہوں کے ساتھ کیسے حاضر ہو سکتا ہوں؟
اے اے.
وہ مجھے رزق دے رہا ہے، مجھے سانسیں دے رہا ہے، میرے اوپر اس کی کروڑوں نعمتیں ہیں جن کو میں شمار نہیں کر سکتا، تو کیا مجھے یہ زیب دیتا ہے کہ میں اس کی نافرمانی کروں؟
اللہ اکبر.
کیوں رب العالمین سے شرم و حیا کرتے ہوئے انسان کو اپنے برے عمل پر جو شرمندگی ہوگی وہ سچی شرمندگی ہوگی، اور اس شرمندگی کا حقیقی نتیجہ کس طور پہ نکلے گا کہ آپ کا اس گناہ کی طرف دوبارہ لوٹنے کا دل نہیں کرے. یعنی جس وقت آپ توبہ کر رہے ہیں اس وقت آپ کا پختہ ارادہ ہو کہ میں نے اب یہ کام نہیں کرنا، تو جب آپ کے دل میں یہ پختہ ارادہ ہے کہ یہ کام میں نے اب دوبارہ کبھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، وہ کب ہوگا کہ جب رب العالمین کی محبت ہوگی
جی.
اللہ.
رب العالمین کے جو گناہ آپ نے کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، اس کے اوپر رب کی بارگاہ میں شرمندگی ہوگی، اس کے عذاب کا خوف ہوگا. جب یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو انسان اس چیز کی طرف لوٹنے کا کبھی سوچے گا نہیں.
اللہ اکبر.
تو یہ اس ندامت کے ساتھ سمجھے لازم اور ملزوم چیز ہے کہ آپ کو وہ شرمندگی اور ندامت ہوگی کہ آپ اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ عزم اور ارادہ کریں. جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے اس گناہ کو مٹا دے گا. اب پھر آگے اس کی تفصیل مزید ہے کہ جناب اگر وہ گناہ ایسے ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہیں تو اس کے اندر آپ کو بندوں سے معافی مانگنی ہوگی، ان کے حقوق ادا کرنے ہوں گے. حقوق اللہ سے متعلق ہیں تو بعض وہ گناہ ہیں جو کہ صرف توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں
جی.
بعض وہ ہیں کہ جن کی ادائیگیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، جیسے نماز چھوٹی ہے تو توبہ سے گناہ تو معاف ہو گیا لیکن جو نماز چھوٹی ہیں ان کی ادائیگی بھی کرنی ہوگی
جی.
روزے چھوٹے ہیں ان کی ادائیگی بھی کرنی ہوگی، زکوٰۃ آپ نے نہیں دی ہے تو ادائیگی بھی جو ہے وہ کرنی ہوگی تو یوں ان چیزوں کے اوپر چلیں، اور پھر توبہ پر استقامت کے لیے اپنے آپ کو اچھے ماحول میں جو ہے وہ لے کر آئیں.
واہ.
برے ماحول سے اپنے آپ کو دور کریں، بری صحبت سے دور کریں، ان اسباب پر غور کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ بہت سارے فی زمانہ ذرائع ہوتے ہیں، اور کسی بھی چیز کے بارے میں یہ مت سوچیں کہ جناب اس کو میں کر لوں گا، تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑتا ہوں. نہیں، جب انسان کو آگ لگتی ہے تو یہ نہیں کہ جناب جو ہے وہ میں جو ہے وہ ابھی فی الحال صرف پاؤں والی آگ جو ہے وہ ہٹا دوں، انسان پورے جسم سے اپنے اس آگ کو فوراً دور کرنا چاہتا ہے. تو یہ گناہوں کی جو آگ آپ کو لگ رہی ہے یہ در حقیقت کہاں لے جائے گی؟ جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گی
جی.
تو اس سے یہ نہیں ہے کہ جناب ابھی فی الحال تھوڑا چھوڑ دیتا ہوں، نہیں
جی.
یک لخت یک مشت جو ہے وہ آپ کو فوراً ہی سارے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا
جی.
سچی نیت کے ساتھ انشاءاللہ اس کے اوپر پھر استقامت حاصل کرنے کے لیے نئی اچھی صحبت اختیار کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں، سجدہ اس معاملے میں بڑا جو ہے وہ کارآمد ہے.
کیا بات ہے
کہ انسان سجدہ کرے،
واہ واہ،
رب کی بارگاہ میں جا کر گڑ گڑا کر معافی مانگے اپنے گناہ کی، اور رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا رہے
جی.
جہاں ہم نے گھنٹوں جو ہے وہ اسکرین پر گزار دیے، گھنٹوں دیگر گناہوں میں گزار دیے،
اللہ کی پناہ، اللہ کی
پناہ. تو آج جب اتنے سالوں کی ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ گناہوں کی جو ہے وہ رنگ چڑھ گیا ہے، تو زنگ چڑھ گیا ہے، تو اس کو اتارنے کے لیے ہم سجدے میں نہیں جا سکتے. جائیں سجدے کے اندر، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ سجدے میں گزاریں، رب سے دعا مانگتے رہیں، تنہائی کا جو وقت ہے اس وقت کو عبادت میں گزاریں، سجدے میں چلے جائیں. خاص طور پہ تہجد کا وقت بڑا
مبارک وقت, پیارا وقت ہے.
اس وقت کے اندر آپ سجدہ جو ہے وہ کریں, اپنے آپ کو تبدیل کریں, کوشش کریں انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا مانگتے رہیں, کیونکہ بہرحال توفیق بھی اسی کی جانب سے ہے, گناہ سے بچنے کی قوت اور طاقت بھی اسی کی جانب سے.
جی,
تو رب العالمین کے سے دعا بھی مانگتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ تمام چیزیں کریں, انشاءاللہ اللہ پاک جو بخشنے والا ہے ہر گناہ کو بخش دے.
کیا بات,
مجھے
توبہ کیوں ضروری ہے, کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, سب سے پہلے تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بھی توبہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, التائب من الذنب کما لا ذنب له, یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کرنے والوں کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. اب یہ کہ توبہ کیوں ضروری ہے, دیکھیں اللہ رب العزت جل شانہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, ہم سب کا یہ ایمان ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر اللہ نے ہی ہمیں دنیا میں بھیجا, اور اس دنیا میں اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا. یہ مفاہیم قرآن کریم میں بیان کیے گئے کہ ہمیں اس دنیا میں نیک کام کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا.
جی,
اب ہمارے ساتھ ہمارا ازلی دشمن شیطان بھی ہے جو ہمیں عبادت سے روکتا ہے, نیکی سے روکتا ہے, گناہوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بندہ یہ بات یاد رکھے کہ اللہ کی بارگاہ میں قرب پانے کا سب سے آسان ترین ذریعہ وہ توبہ ہے. یعنی توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, انہیں اللہ کی بارگاہ میں قرب نصیب ہوتا ہے. سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, بلکہ قرآن کریم کی آیات کا یہ مفہوم بھی ہے کہ اللہ چاہے تو پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے. یہ مفاہیم بھی قرآن میں موجود ہیں. پھر آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ہم میں سے کوئی شخص تنگ دستی کا شکار ہے, کوئی کس پریشانی میں مبتلا ہے, کوئی کس پریشانی میں مبتلا ہے, کوئی کہتا ہے میرے پاس اولاد نہیں ہے, میں کیا کروں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کے 29 پارے سورہ نوح کی ایک آیت مبارکہ ہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ارشادات کو اللہ کریم جل شانہ نے سورت میں بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. اور انعام اس کا کیا ملے گا, اس کو ایک واقعے سے سمجھتے ہیں. مختلف کتابوں میں مختلف بزرگوں کے نام سے یہ واقعہ موجود ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی منقول ہے, غالباً حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی اسے ذکر کیا گیا ہے بعض کتابوں میں, کہ کسی نے آ کر آپ سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ نے اسے فرمایا کہ استغفار کیا کرو. کسی نے آ کر کہا کہ ہمارے یہاں بارشیں نہیں ہو رہی, قحط سالی ہے, تو آپ نے اس سے بھی فرمایا کہ استغفار کیا کرو. ایک نے آ کر کہا کہ
اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں، کوئی وظیفہ دے دیجئے، تو اس سے بھی فرمایا کہ استغفار کرو. کسی نے کہا کہ ہمارے باغوں میں پھل نہیں لگتے
جی،
تو فرمایا کہ استغفار کیا کرو. تو کسی نے پوچھا کہ الگ الگ لوگ آئے
جی،
سب کے مسئلے الگ تھے، لیکن علاج سب کو ایک ہی عطا فرمایا آپ نے.
واہ،
اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ تو اسی آیت مبارکہ کو پڑھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس میں استغفار کا نتیجہ یہ بیان کیا گیا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم توبہ کرو، اللہ تم پر موسلا دھار بارشیں نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، توبہ کرو گے، اللہ تمہارے مالوں اور تمہاری اولاد کے ذریعے، تمہارے بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں یوں سمجھ لیجئے کہ توبہ کی ان برکات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف فرماتا ہے بلکہ دنیا میں اس کی بے شمار برکات نصیب ہوتی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ یقیناً گناہوں سے معصوم ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے، حضور تو امام الانبیاء ہیں
جی،
لیکن امام الانبیاء بھی احادیث میں ہے کہ روزانہ دن میں 70 بار، بعض روایت میں 100 بار کا تذکرہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام استغفار فرمایا کرتے تھے. ہم تو سراپا خطا ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے، کتنی استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے. اور اگر ہم اس چیز پر بھی غور کریں کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں درجات کیسے نصیب ہوتے ہیں، تو کئی ایسے واقعات ان لوگوں کے جنہیں آج ہم اولیاء کرام کہتے ہیں
جی،
اولیاء کرام بڑے بڑے مرتبوں پر فائز، لیکن کیا کہ اگر ان کی ہم ہسٹری پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، تو پتہ چلے گا کہ ان کا ماضی کچھ اور تھا، پھر اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوئی
جی،
اور وہ توبہ تائب ہوئے، اور اس کے بعد پھر جو مرتبہ ملا تو ایسے ایسے مرتبے ملے، اللہ والوں کو ایسے ایسے مرتبے ملے کہ ایسے بھی بزرگ گزرے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
ایک توبہ کی برکت اور ایک تعظیم اللہ پاک کے نام کی تعظیم کی برکت سے کیا مقام اللہ پاک نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا. یقیناً پھر اللہ توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو توبہ ہے نا، توبہ یہ توفیق باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. جب توبہ کر لیں گے پھر آپ کا سجدوں میں دل لگے گا، توبہ کر لیں گے قرآن میں دل لگے گا، توبہ کر لیں گے نیکی میں دل لگے گا، توبہ کر لیں گے، اور یہ محض اللہ کے فضل سے ہوگا، اس کے کرم اور اس کی عطا سے ہی ہوگا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. صوفی اقبال ضیاء صاحب کا میسج آیا جی، وہ فرما رہے ہیں کہ جس پر 31واں روزہ رکھنا ضروری ہوا اور اس نے سفر کی وجہ سے نہ رکھا تو کیا اسے اس کی قضاء کرنا لازم ہوگی؟ پہلے تو یہ بتائیں 31واں روزہ کون سا ہوگا مفتی صاحب؟
جی مہینہ تو جو ہے وہ 29 اور 30 کا جو ہے وہ ہوتا ہے
جی،
البتہ کسی جگہ پر مثال کے طور پہ جیسے عرب شریف میں 30 روزے ہوئے اور پاکستان میں بھی 30 روزے ہوئے. اب کوئی شخص جو ہے وہ عرب سے یہاں پر آیا
جی،
اور یہاں پر 30واں روزہ ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یہاں پر
31واں ہوگا. یہاں پر اگر
یہاں پہ جیسے 30واں ہے تو اس کے لیے 31واں ہوگا
جی جی،
تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دیگر لوگوں کی اتباع اور موافقت کے اندر وہ روزہ رکھے
جی،
کہ جب یہاں رمضان پایا جا رہا ہے، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ اپنی انفرادی صورت نہیں اختیار کر سکتا کہ روزہ نہ رکھے، جبکہ اس کو یہاں پہ روزے کا وقت جو ہے وہ مل رہا ہے
جی،
تو روزہ رکھے. اب اگر تو یہ اس نے روزہ جو ہے وہ نہیں رکھا، یا وہ مسافر شرعی تھا کہ اسے روزہ چھوڑنے کی ہی رخصت تھی، تو ایسی صورت کے اندر گناہ جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے
جی.
اب یہ بات کہ اس کے اوپر قضا لازم ہوگی یا نہیں، یہ بہرحال جو ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ احتیاطاً وہ قضا جو ہے وہ رکھے، کیونکہ بہرحال اس نے ماہ رمضان یہاں پر جو ہے وہ پایا ہے
صحیح.
اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ 30 دن سے زیادہ کا مہینہ نہیں ہوتا تو قضا جو ہے وہ لازم نہیں ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ احتیاطاً جو ہے وہ روزہ رکھ لے، چاہے وہ اس نیت سے رکھ لے کہ مجھ پر جو آخری روزہ بطور ذمہ مجھ پر لازم ہو رہا ہے، میں اس کی نیت سے یہ روزہ رکھتا ہوں
جی.
اب اگر یہ لازم ہوگا تو یہ ہو جائے گا، ادروائز جو ہے وہ اگر پچھلے روزوں میں سے کوئی باقی ہوگا تو وہ اس کی جگہ کفایت کری آئے گا
جی. اچھا ایک میسیج مجھ سے یہ آیا ہے کہ ہمارے علاقے میں جنازے میں کچھ حضرات ہیں جو اونچی آواز میں نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور کچھ دھیمی آواز میں، ان میں سے صحیح طریقہ کار کون سا ہے؟
جنازے کے اندر تو دیکھیں جو امام ہے تو وہ اتنی آواز سے تو جو ہے وہ تکبیرات وغیرہ کہے گا کہ جب پیچھے جو مقتدی ہیں ان تک آواز جو ہے وہ پہنچے.
جی
بعض جگہ بڑے جنازے ہوتے ہیں وہاں پر مائک پہ بھی جنازہ ہوتا ہے. اچھا بعض جگہ امام کی اپنی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی ہے تو وہ تھوڑے سے بھی لوگ ہوں تو وہ اگر خطیب شعلہ بیاں ہیں آپ کی طرح تو وہ تھوڑا تیز آواز جو ہے وہ نکل جائے گی, اور کوئی ہلکا جو ہے وہ بولتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے, آہستہ یا سلو میں کوئی حرج نہیں.
چلے ٹھیک ہے مفتی صاحب. عامر نقشبندی بھائی ہیں سیالکوٹ پنجاب سے, کہہ رہے ہیں جی تمام اسلام بھائیوں کی خدمت میں سلام و دعا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے کہ شادی اور ولیمہ ایک دن کرنا شریعت میں کیسا ہے اور بچت کی نیت سے کرے تو کیسا ہے؟
سنت ولیمہ جو ہے وہ شب زفاف کے بعد ہوتا ہے, تو شب زفاف سے پہلے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. آج کل لوگوں نے جو ہے وہ شلیمہ کے نام سے اس طرح کی دعوتیں بچت کے طور پہ رکھنا شروع کر دی ہیں کہ بھئی لڑکا اور لڑکی دونوں ہی جو ہے وہ ایک ہی دعوت کو جو ہے وہ آپس میں اس کے ایکسپینس کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں, تو اس سے سنت ولیمہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا, اس کا شب زفاف کے بعد ہی ہونا ضروری ہے.
جی اچھا ایک میسج یہ آیا کہ نامحرم کو دیکھنا اور ان سے بات کرنا یقیناً گناہ ہے, تو بعض اوقات کہا کہ ایسی جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر واسطہ پڑتا ہے مفتی صاحب نامحرم عورتوں سے, اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
جی دیکھیں اس کے اندر دو پہلو ہیں. اس کے اندر یہ نامحرم مطلق ہے تو اب نامحرم عورت ہے یا جو ہے وہ نامحرم مرد ہے.
صحیح.
عورت کو اگر کسی ایسی جگہ پر جو ہے وہ کام کرنا پڑ رہا ہے تو اولاً تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے لیے وہاں پر جاب کرنا جائز بھی ہے یا نہیں. فی زمانہ کئی ایسی جابز ہیں جو اس طرح کی مشترکہ ہوتی ہیں تو خواتین کے لیے وہ عام طور پہ ناجائز ہوتی ہیں کہ اس کے اندر پردے اور دیگر امور کی رعایت نہیں ہوتی.
صحیح.
اب اگر مرد ہے کہ وہ کام کر رہا ہے کسی ایسے آفس کے اندر یا جناب مارکیٹ کے اندر بھی وہ ہے تو خواتین جو ہے وہ آتی ہیں خریداری کرتی ہیں تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ نگاہیں نیچے رکھیں.
جی
پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ بے تکلف جو ہے وہ نہ ہو, اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح ان کے ساتھ خلوت نہ ہو, کہیں بھی تنہائی میں جمع ہونا عورت کے ساتھ نہ پایا جائے. تو یہ تین چیزیں جو ہے وہ خاص طور پر ضروری ہیں. عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اس طرح کمبائنڈ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو دوستیاں ہو جاتی ہیں, پھر جناب میسیجز پہ بھی بات ہو رہی ہے یا ویسے بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس ٹائم میں آ کر جو ہے وہ ہنسی مذاق بے تکلفی ہو رہی ہے, تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں, اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے.
اچھا مجھ سب ابھی جو نماز جنازہ ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے نا سری یا جہری.
اچھا یوں جو ہے کہ وہ جو اس کے اندر اذکار پڑھے جاتے ہیں.
جی
ثنا پڑھی آ رہی ہے یا یہ, تو وہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھ دیتا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں آہستہ پڑھتا ہے, تو اصل تو آہستہ ہی جو ہے وہ پڑھا جائے گا.
جی
چاہے دن میں ہو چاہے رات کے اندر ہو, کیونکہ اولاً تو وہ تلاوت نہیں ہو رہی تھی, تسبیحات ہیں, تسبیحات تو عام نمازوں کی بھی جو ہے وہ آہستہ ہی جو ہے وہ پڑھے گا.
جی
تو کوئی اگر باوازے بلند پڑھتا ہے تو بھی جنازہ ہو جائے گا, البتہ خلاف سنت یہ عمل ہوگا. سنت یہی ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھا جائے, صرف تکبیرات باوازے بلند کہی جائیں.
صحیح. تہ والی مہندی آتی ہے مفتی صاحب, کہہ رہے ہیں ناخنوں پر اگر لگائی جائے تو وضو کا کیا ہوگا؟
جی جو جرم والی مہندی ہے لیئر جس کی جمتی ہیں تو وہ بہرحال جو ہے وہ ناخن پہ لگائیں یا ہاتھ پہ لگائیں, دونوں صورتوں کے اندر اس میں جب لیئر جمے گی تو اس کے اوپر وضو اور غسل کا پانی نہیں پہنچے گا, تو وضو اور غسل نہیں ہوگا, تو ناخنوں سے بھی اس کو چھڑانا ضروری ہوگا.
صحیح. اچھا ایسا ادارہ ہے جہاں فیس لی جاتی ہے کہا کہ اور تعمیرات اس کی سب کچھ مکمل ہے, تو کیا ایسے ادارے میں جہاں فیس لی جاتی ہے وہاں پر زکوٰۃ فطرہ اور عشر وغیرہ دیا جا سکتا ہے؟
اصل تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ زکوٰۃ فطرہ یا عشر وغیرہ کس چیز کے لیے لے رہے ہیں.
جی
بس اوقات ہوتا ہے کہ ایک ادارہ ہے جو کہ فیس تو لے رہا ہے لیکن اسی ادارے کو مزید جو ہے وہ اپنی کوئی اور برانچ جو ہے وہ بنانی ہے.
جی
اور وہاں پر شرعی اعتبار سے اجازت بھی ہوتی, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہو چاہے وہ مدرسہ ہی ہو جہاں فیس نہ بھی لی جاتی ہو, وہاں بھی ڈائریکٹ زکوٰۃ فطرہ یا کوئی بھی صدقہ واجبہ تو نہیں لگ سکتا, وہ ایک شرعی طریقہ کار کے بعد ہی جو ہے وہ لگتا ہے, لیکن وہ لگنا کائیں.
جی
تو اسکول وغیرہ کے اندر وہ نہیں لگ سکتا, دنیاوی تعلیم کے اندر اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے.
صحیح.
دینی تعلیم کے اندر ضرورتاً جو ہے وہ اس کی اجازت دی گئی ہے, تو اگر دینی تعلیم والا ادارہ ہے اور وہ ضرورتاً جو ہے وہ فیس بھی لیتا ہے اور فیس سے اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اس لیے وہ جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ بھی جو ہے وہ لیتا ہے, تو ایسی صورت کے اندر دیا جا سکتا ہے, جبکہ آگے وہ اس کا استعمال شرعی طریقہ کار کے مطابق ہی کرتے ہیں.
جی مجھ سب ایک کال لے لیتے ہیں اور ایک میسج لے لیتا ہوں.
جی بالکل.
مجھے آپ کا وقت کبھی ہے اندازہ اور میسیج اور بھی ہیں, انشاءاللہ بقیہ پھر مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ کچھ سوالات جو رہ جائیں تو آپ سے گزارش ہے. دارالافتاءِ اہل سنت ہمارا پروگرام بھی آتا ہے اور دارالافتاءِ اہل سنت کے نمبر سے انشاءاللہ کچھ دیر میں اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے, آپ ان نمبرز پر بھی رابطہ کر کے مفتیان اکرام سے رہنمائی لے سکتے ہیں انشاءاللہ. کال لیتے ہیں, فی الحال ایک کال لیتے ہیں.
محمد محسن قریشی ڈیرہ اسماعیل خان سے عرض کر رہا ہوں. آج کھلے آنکھ پروگرام میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ سجدہ شکر میں کون سی دعا مانگنی چاہیے, اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ سجدہ شکر میں اگر دعا مانگنی ہو تو کیا دعا سے پہلے تسبیحات پڑھنا ضروری ہے یا نہیں, اس بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں.
جی
سجدہ شکر تو در حقیقت شکر کے لیے ہے, تو آپ جو ہے وہ سبحان ربی العالی بھی پڑھ سکتے ہیں, الحمدللہ بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی چیز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر دعا کوئی مانگنی ہے تو دعائے معصورہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مانگیں, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا ہے, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ہے, تو اس طرح کوئی بھی دعائے معصورہ بھی آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کچھ نہیں بھی پڑھا تو در حقیقت میں نے اسے عرض بھی کیا شروع میں کہ یہ عمل سجدے کا جھکنے کا یہی رب العالمین کے لیے.
کیا بات ہے,
تو آدمی کچھ نہیں بھی پڑھتا جب سر جھکاتا ہے, ہاں دو تین چیزیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلے کیا کہ باوضو ہوں, آپ بے وضو نہیں ہو سکتا.
بہت ساروں کا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سجدہ شکر ہے نا تو اس میں وضو ہونا ہو, ویسے سجدہ
وضو ہونا ضروری ہے. دوسرا استقبال قبلہ,
قبلے
کی طرف رخ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. پھر تیسری بات رہی آتی ہے کہ نیت, نیت ہوگی تو سجدہ شکر ہوگا, ورنہ ویسے ہی کوئی جھک جائے گا تو اسے سجدہ شکر نہیں کہا جائے گا. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جب سجدہ کریں گے تو اب اس میں آپ تسبیح کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں, اگر نہیں بھی پڑھتے تو بھی بھارت سجدہ شکر ہو جائے
ہو جائے گا. مفتی صاحب 2026 کے حج کے لیے فرض ہونے کے لیے کتنی رقم ہوگی؟ تو
2026 کے 26 کا حج تو میرے خیال سے اب مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر کوئی اب جو ہے وہ پیکج باقی ہی بچا. اب تو میرے خیال سے فلائٹس جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں, تو اب تو کوئی ایسا نہیں. اب ہوگا تو بہرحال ہو سکتا ہے کوئی پرائیویٹ ان سے ہو. تو اصل اس میں یہ کہ رقم یوں طے نہیں ہوتی, جتنے اخراجات آپ کے ہو رہے ہیں اور وہ آپ کے پاس موجود ہیں حاجت اصلیہ سے زائد. تو اگر مثلا اس وقت کوئی آپ کو کہتا ہے بھائی 30 لاکھ روپے میں آپ کو جو ہے وہ میں حج کرا دوں,
جی
ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس 30 لاکھ روپے ہیں حاجت اصلیہ سے زائد, تو آپ پر حج فرض ہو جائے گا.
صحیح.
گھر والوں کے لیے نان نفقہ,
اب وہ تمام چیزیں اپنی ہوں گی کہ جتنا عرصے کے لیے وہ جا رہا ہے تو پیچھے اپنے اہل و عیال کے لیے خرچہ وغیرہ بھی جو ہے وہ ہو. تو بہرحال بنیاد یہ کہ وہ جو 11 لاکھ روپے جب پیکج چلا تھا اس وقت تھے, تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اب بھی 11 لاکھ ہوگا.
جی
تو دار و مدار ہے کہ خرچ آپ کے پاس ہے, تو وہ خرچ اگر کسی کو 50 لاکھ میں بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد 50 لاکھ ہیں, تو بھی بہرحال اس کے اوپر حج لازم ہو جائے.
بہت شکریہ مفتی صاحب,
جزاک اللہ
خیر, آپ کو برکت عطا فرمائے, آمین. جزاکم اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ خیرن کثیرن, السلام علیکم. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کچھ کالز مزید بھی لیں گے, اب تو شرعی سوالات کے لیے اسکرین پر آپ نے کچھ دیر پہلے نمبر بھی ملاحظہ فرمایا دارالافتاءِ اہل سنت کا, آپ دارالافتاءِ اہل سنت سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. آج کا ٹاپک ہمارا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. کچھ کالز ہیں, کال لیتے ہیں.
میرا نام محمد فراز ہے, میں صبح سندھ ضلع سنگر سے ہوں. شاہ صاحب میری نعت خان اسلامی بھائی سے یہ عرض گزار ہے, میرے کو یہ سنا دیں. نعت خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, نعت خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, حشر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. یہ سنا دیں, جزاک اللہ خیرہ.
آمین آمین آمین, بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال دیجیے.
عادل بھائی سے گزارش ہے کہ پھر یہ والا کلام ضرور سنا دیں. نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے.
بہت شکریہ آپ کا جی. اگلی کال دیجیے.
میرا نام عبید رضا تاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. ثاقب بھائی آپ اپنے پروگرام میں اشفاق بھائی کو کب بلائیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ.
آمین آمین وإياك انشاءاللہ, جب وقت عطا فرمائیں گے تو ضرور انشاءاللہ, جیسے ہی ان کے پاس وقت ہوتا ہے پوسیبل ہوتا ہے تو انشاءاللہ پروگرام کی زینت بنیں گے وہ. اگلی کال لیتے ہیں.
محمد حسان راشد فیصل آباد ڈسکورٹ سے, میری نعت خان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, جزاک اللہ خیرہ. اور آج میرا پیپر ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے خصوصی دعا بھی کروا دیں, جزاک اللہ خیرہ.
اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے, اور بلکہ کچھ میسج بھی آئے ہوئے ہیں امتحانات میں کامیابی کے لیے. جن جن عاشقان رسول کے پیپر ہیں, اللہ پاک سب بچوں کو دنیا آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں.
میرا نام محمد سلیم ہے، نا سنا دیں ارواح تصور میں مدینے کی گلی ہو.
کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لے رہے ہیں ہم.
عبد القادر عطاری عرب شریف کے شہر نجران سے. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر چلیں شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرست دے، عافیت عطا فرمائے. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. دل میں ہو یاد تیری وہ شہ تنہائی ہو، فل تو خلبت میں عجب انجمن آرائی ہو. دعوت اسلامی زندہ آباد.
زندہ آباد، بہت شکریہ آپ کا جی. اگلی کال لیتے ہیں.
میرا نام ربیہ بنت غلام مصطفیٰ عطاریہ ہے، میں صدر آباد ضلع شیخوپورہ سے بات کر رہی ہوں. آپ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. مدینہ یاد آیا ہے اور لازمی سنا دیجئے گا. جزاک اللہ خیرا.
اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے جی. مزید اگلی کال لیتے ہیں.
فرشتدار بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. آپ کی فرمائش ہے، چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا رہے چمکانے والے، یہ نعت سنوا دیں. جزاک اللہ خیر.
آمین آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا جی. بڑھتے ہیں عادل بھائی کی طرف اور کلام شامل کرتے ہیں.
سرور کہوں کے مالک مولا سے پکڑ دیا کیا خالق قبل دخل
نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام السلام علیکم یا رسول اللہ السلام السلام علیکم یا حبیب میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارار بھی نور ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور آمد مرحبا پرنور آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا بخش دے مجھ کو الٰہی بہرِ میلاد النبی بخش دے ہم کو الٰہی بہرِ میلاد النبی
سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. نقیب بھائی، آج خصوصیت کے ساتھ ایک اور بھی ذکر کرنا ہے صدر الشریعہ کا. میں چاہوں گا کہ آپ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کچھ ذکر کریں.
آپ کے القابات دیکھیں تو آپ صدر الشریعہ اور بدر الطریقہ ہیں، قاضی شرع ہیں.
واہ.
مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ 1300 ہجری 1882 عیسوی میں مدینہ العلماء گوسی یو پی ہند کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں
جی.
اور آپ رحمت اللہ علیہ کا اگر ہم عبادات کو دیکھیں، ادب کو دیکھیں اور خدمات کو دیکھیں
جی،
آپ کی بہت بڑی خدمات میں نمایاں خدمت قرآن کی کہ آپ کے عرض کرنے پہ سیدی اعلی حضرت نے ترجمہ قرآن کنز الایمان لکھوایا. آپ اعلی حضرت زبانی بولتے جاتے اور یہ لکھتے جاتے، اور یہ آج ہمارے سامنے موجود ہے اور مکتبۃ المدینہ نے اسے بڑے خوبصورت انداز میں شائع کی ہے. آپ کی بڑی ہی خوبصورت کتاب اور عوام و خواص کے لیے، خاص طور پہ علماء کے لیے بڑی ہی فائدہ مند کتاب بہار شریعت ہے جو آپ نے تصنیف فرمائی ہے. اس کے علاوہ کثیر ہا علماء آپ نے تیار کیے ہیں. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کی عبادات اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جس علاقے میں آپ موجود تھے تو وہاں ایک وبا پھیل گئی جس میں بڑی شدت سے پیاس لگتی تھی.
صحیح.
اور رمضان کا مہینہ تھا، آپ ایک ہفتے تک بیمار رہے لیکن ایک بھی روزہ نہیں.
واہ واہ واہ.
اگر موضوع کی مناسبت سے آپ کی ایک بڑی خوبصورت بات کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بخار کی شدت میں بار بار بے ہوش ہو رہے تھے. تو ایک بار بے ہوشی طاری ہوئی اور آپ بے ہوش ہو گئے. جیسے ہی ہوش میں آئے تو پوچھا کہ ظہر کا وقت
اللہ اکبر
یا ختم ہو گیا؟ تو حافظ ملت علامہ عبد العزیز مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، حضرت وقت تو ختم ہو گیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا نماز قضا ہو گئی. تو انہوں نے عرض کی حضور شریعت کی روح سے تو یہ نماز قضا نہیں ہوگی کیونکہ آپ تو بے ہوش تھے. آپ نے آگے سے عرض کی آہ میں نے اس وجہ سے بری ہے کہ میں ایک بار حاضری سے محروم رہ گیا.
اللہ اکبر.
ایک بار اور حاضری مجھے میسر نہیں آئی، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے محروم رہ گیا ہوں. آپ کے ادب کو اگر دیکھیں، جب نعت شریف پڑھی جاتی دونوں ہاتھ باندھ کے آنکھیں بند کر کے پوری توجہ کے ساتھ نعت شریف سنتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. آپ کی اتنی خدمات، پھر اس کے بعد آپ ذوالقعدہ کی دوسری شب اور تاریخ تھی 1367 ہجری
جی،
بمطابق اگر ٹائم دیکھیں تو اس وقت وقت تھا 12:26 اور انگریزی حساب سے آپ کا وصال ہے 1948 6 سپٹمبر کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے، اور گوسی ہند کے اندر مدینہ العلماء میں وہیں آپ کا مزار شریف ہے.
کیا بات ہے جی. اللہ
گلشن فکر نظر کو دی شریعت کی بہار. گلشن فکر نظر کو دی شریعت بہار جی.
دنیا کر رہی ہے استفادہ آج بھی ہے سخاوت تیری اے صدر و شریعہ
زیادہ آج بھی کیا بات ہے، اللہ پاک برکت مدنی چل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ وسیم بھائی، ہوتا یوں ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکات جب ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں تو عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ سجدہ تو جیسے مفتی صاحب نے کہا نا، کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو خوشی سے کرتے ہیں اور کچھ مجبوراً کرتے ہیں، کرنا تو ہے ہی ہے، تو کیوں نہ ہم خوشی سے کریں۔ تو کچھ ایسے فضائل، کچھ ایسے برکات، کچھ اس طرح سجدے کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ پتہ چل جائیں تاکہ سجدے میں ہمارا دل لگ جائے، کیا کہیں گے؟
بالکل بالکل، احادیث میں سجدے کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔
جی،
مثلاً ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے، افسوس، انسان کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور اس کو جنت ملی، مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تابعی بزرگ حضرت سیدنا معدان بن ابو طلحہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں تو اس کی برکت سے اللہ پاک مجھے جنت میں داخل فرما دے، یا میں نے یہ کہا کہ مجھے اللہ پاک کا سب سے پسندیدہ عمل بتائیے۔ تو سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، میں نے پھر پوچھا، آپ پھر خاموش رہے۔ جب میں نے تیسری بار یہی سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ پاک کے لیے سجدہ کرو گے اللہ پاک تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور اس سجدے کے بدلے تمہاری ایک خطا معاف فرما دے گا۔
جی،
ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کے سبب سجدہ کرنے والے کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔
سبحان اللہ۔
پھر سجدے کے فضائل میں دیکھیں، سجدہ جو ہے وہ ہم اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدے کے نشان کے سوا انسان کے سارے جسم کو آگ جلائے گی، اللہ پاک نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائے۔
اللہ اکبر۔
اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ان لوگوں کو، یعنی جو مسلمان اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے، ان کے سارے اعضا کو آگ جلا دے گی مگر پیشانی کو نہ جلا سکے گی۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ سجدے کے ساتوں اعضا، یعنی پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، یہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔
اللہ،
تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔
سجدہ تو سجدہ ہے نا، کہ کتنے ہم نے جو ابھی روایات سنی ہیں، سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہمارا دل سجدوں میں لگ جائے۔ کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر پائیں گے، آخرت میں بھی انشاءاللہ خیر پائیں گے۔ مہروز بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کال پہ بات کرتے ہیں جی مہروز بھائی سے۔ جی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے پیارے مہروز بھائی آپ؟ ٹھیک ہے،
الحمدللہ علی کل حال۔ سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ کا سلسلہ کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں, پہلے مفتی صاحب کی گفتگو, وسیم بھائی کی گفتگو, نقیب بھائی کی گفتگو ماشاء اللہ, اور عادل بھائی کے کلام. بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے, آپ سب مسکرا رہے ہیں. ادحق اللہ سنک, ادحق اللہ سنک, اللہ پاک آپ سب کو مسکراتا رکھے.
آمین.
صدر الشریعہ کا ذکر خیر سنا تو میں نے بولا چلیں اللہ والوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے, کچھ ہم بھی اپنا حصہ اس میں ڈال دیں. صدر الشریعہ کا ذکر خیر سنا تو مجھے دو باتیں یاد آئیں. ایک تو صدر الشریعہ کا انتخاب جو ہے, یہ انتخاب ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا, بالخصوص ان کو اس فیلڈ میں لانا, یعنی مفتی بنانا اور پھر مفتی کا کام کرانا اور پھر یہ بہار شریعت کی جو تکمیل ہوئی, ان سب چیزوں کے پیچھے جو ایک شخصیت ہے وہ امام اہل سنت کی ذات ہے کہ وہ آپ کو پھر دوبارہ اس فیلڈ میں لے کر آئے, ورنہ آپ حکمت میں جا چکے تھے, حکیم حکمت کرتے تھے, تبابت کرتے تھے آپ. اور دوسرا یہ کہ صدر الشریعہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے عاشقان رسول پر, اور وہ یہ کہ امام اہل سنت کے قلم سے جو کنز الایمان شریف نکلا, یا آپ کی زبان سے اور آپ کی ذات سے جو کنز الایمان شریف آیا ہمارے پاس ترجمہ قرآن, وہ صدر الشریعہ کی محنت اور کاوش کا نتیجہ تھا کہ آج ہمارے پاس اتنا خوبصورت اردو میں ترجمہ قرآن کنز الایمان موجود ہے, جو ایمان کو حلاوت بخشنے والا اور ایمان کی چاشنی کا باعث بنتا ہے. اللہ پاک ہماری زندگی کے ہر لمحے کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں تو میلاد منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم بارگاہ رسالت میں کوئی پیارا سا تحفہ نیت کا پیش کریں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھنے کی نیت کر لیں, جن کی داڑھی نہیں ہے یا ایک مٹھی سے کم ہے وہ داڑھی رکھنے کی نیت کر لیں, جو امامہ نہیں باندھتے وہ امامہ باندھنے کی نیت کر لیں, اگر کوئی خاتون بے پردہ رہتی ہیں تو وہ پردے کی نیت کر لیں. اس طریقے سے بہت ساری اچھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں, اور میلاد تو ہم مناتے ہی ہیں, انشاءاللہ مناتے رہیں گے, اور اللہ نے چاہا تو قبر و حشر میں بھی ہم حضور کے گیت گاتے گاتے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو برکت نصیب فرمائے, آپ سب کو شاد آباد رکھے, آپ کے سلسلے کو برکت عطا فرمائے, اور نظر بس سے محفوظ فرمائے. مجھ غریب کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا, میرے لیے, میرے اہل خانہ کے لیے. اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے, ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے, ہر قسم کی بد عقیدگی بد مذہبی سے محفوظ فرمائے.
آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا مہروز بھائی, آپ نے وقت عطا فرمایا, کال فرمائی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے حوالے سے بھی یہ کہ حج کے لیے سفر فرما رہے تھے, شاید اس طرح کا کچھ ہے کہ سفر کے دوران آپ کا انتقال ہوا یا سفر کی تیاری تھی حج کی تو وہیں پر آپ کا انتقال ہوا. تو بہرحال اللہ پاک آپ کی تربت پر, آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے. آج کا یہ پروگرام اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوئی, اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف.
یا نبی سلام علیک, سلام علیک یا رسول
سلام علی